اللهم صل على محمد و آل محمد. تو ہماری گفتگو جو آج کے ویک میں یا ان اس فورٹ نائٹ کے حوالے سے ہے وہ کہ قرآن کریم میں, قرآن کریم اسپیشلی یعنی خدا کی نظر میں اجتماعی امور کے حوالے سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دی ہیں. اور اس میں جیسا کہ میں اس سلسلے کی ہر گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے جو مین پوائنٹس ہم نے ڈرائیو کیے تو ان کو دہراتے ہوئے کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے, اعتصام باللہ اور اعتصام بحبل اللہ, کہ اگر کوئی بھی معاشرہ, مسلمان معاشرہ اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتا ہے اور اس حوالے سے ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس میں جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ اعتصام باللہ, یعنی خدا سے اٹیچ ہونا اور پھر خدا کی رسی سے اٹیچ ہونا. اور خدا کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام. دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر. پھر تیسری بات ہم نے کی تھی کہ تفرقہ بازی سے مکمل پرہیز, کہ فرقہ واریت اگر جہاں, یا تفرقہ اندازی, اختلاف رائے ایک بات ہوتی ہے لیکن فرقہ میں اور اختلاف میں کیا فرق ہے؟ اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہیلدی ڈسکشن کو انوائٹ کرتا ہے, لیکن تفرقے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فرق کی بنیاد پر, ڈفرینس کی بنیاد پر اپنے رستے الگ کر لینا, تفرقہ اس کو کہتے ہیں. یعنی جیسے مسلمانوں کے اندر دو بنیادی فرقے بن گئے شیعہ سنی کے نام سے, تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان دونوں کے رستے الگ ہیں, یہ دو اپنی الگ راہوں پر جا رہے ہیں. اس یہ اختلاف رائے نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے, بلکہ ڈفرینس آف وے اینڈ پاتھ ہے. تو تفرق بازی سے مکمل پرہیز, اور اسی وجہ سے مطلب مسلمانوں میں تفرقے کی تو بات آپ کیا کریں. قرآن کریم نے ہم کو جس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے وہ تمام اہل کتاب میں بھی تفرقے سے پرہیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے, یعنی امت مسلمہ کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قرار دینا تو حضرت ابراہیم تو پھر ان کے بھی باپ ہیں, یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی باپ وہی ہیں. تو اس جملے سے یعنی قرآن ہم کو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ نہیں, آپس کے فرقے بازی تو بہت دور کی بات ہے, یعنی کہ جو دیگر اہل کتاب ہیں کہ جن سے رستے الگ ہو چکے ہیں ان سے بھی ملو اور اس کامن پوائنٹ پہ پہنچو جہاں پر تم تینوں, جہاں پر کنورج کرتے ہو, جہاں پر تم تینوں کا ملاپ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا, خود حضور کی زندگی میں ایسا پاسبل نہیں ہو سکا. ٹھیک, اس کے بعد پھر ولایت والی بات آ گئی, اور ولایت کے اندر جو چیز بہت زیادہ اہم ہم کو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی محبت کا مرکز, محبت اور اٹیچمنٹ کا مرکز قرار دینا, اور جو بھی دشمنان ہیں کفار اور مشرکین اور پھر منافقین, ان کے اثر و رسوخ کو مکمل طور سے بلاک کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ ہمارے اندر پینیٹریٹ نہ کریں, ہماری ویلیوز کو ڈیفائن نہ کریں, ہمارے پاتھ اینڈ ویز کو ڈٹرمن نہ کریں. ٹھیک ہے, اور ہمارے رازوں میں ہمارے شریک نہ ہونے پائیں. تو ولایت, پھر اس کے بعد جو بات ہم نے دیکھی پوائنٹ نمبر فائیو وہ یہ کہ تقریباً ہر جگہ جو ایک کرپشن شروع ہوا, وہ کرپشن کے اندر ون آف دا مین پلرز اس امت کے علماء اور مقدس افراد, یعنی جن لوگوں کی اہمیت معاشرے اور سوسائٹی میں ان کے دینی ہونے کی وجہ سے ہے, ان کے دین کے کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے ہے, انہی لوگوں نے پھر ایکسپلائٹیشن کی بہت زیادہ, لوگوں کو گمراہ کیا, دین کے رستے کو کچھ کا کچھ بنا دیا. تو اس بات کو چیک کرنے کے لیے بھی قرآن کریم کی طرف سے ہدایت ہے کہ اپنے بزرگان کو، اپنے نیک افراد کو، اپنے علماء کو اپنا ارباب نہ بناؤ، یہ خدا کو چھوڑ کر، یعنی خدا کا حکم بھول گئے اور اس کے بعد تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، فقط اپنے مقدس افراد یا علماء کی ہی مان رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، یعنی کہ خود کچھ نہیں. پھر اس کے بعد جو ہماری بات تھی وہ یہ کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو، یعنی دین کو جب تم ایڈاپٹ کرو تو اس طریقے سے نہیں ایڈاپٹ کرنا کہ کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے، یا جو قرآن کہہ رہا ہے سرحدوں پہ رہ کے کہ جہاں دین سے فائدہ مل رہا ہے نظر آ رہا ہے تو دین کے اندر داخل ہو گئے، جہاں پر کوئی نقصان یا پریشانی نظر آئی تو فوراً دین سے باہر چلے گئے کسی اور سے مل گئے، تو یہ سب نہیں، بلکہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو اور خدا پر اعتماد کرو. ایون اگر تمہارے پاس کوئی پرابلم اور پریشانی بھی آتی ہے تو اللہ پر اعتماد کرو. اچھا، اس کے بعد پھر جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ اجتماعی امور کے اندر جو کامیابی اور ناکامی ہے تو وہ دنیا میں نظر آتی ہے، یعنی اس میں آپ کو یہ اس غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری قوم کی حالت خراب ہے، اور قوم کی حالت خراب ہونے کا جو ہے وہ یہ ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ خرابی وہ نہیں ہے، السلام علیکم، کہ یہ خرابی وہ نہیں ہے کہ جو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کوئی بری ہے یا پریشانی کا باعث ہے، بلکہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بہت سارے مومنین غریب بھی ہوتے ہیں، پریشان حال بھی ہوتے ہیں، مفلوق الحال بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت بہتر ہوتا ہے اور آخرت کے نتائج بہت اچھے ہیں. تو قوموں کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر کی اصطلاح ہوتی ہے نا، واٹ یو سی از واٹ یو ہیو، اگر میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے السلام علیکم، اگر میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں کہ واٹ یو سی از واٹ یو ہیو، کہ یعنی ہم جس قوم کے بارے میں جو دیکھ رہے ہیں ان کی حالت وہ وہی ہے. تو یہ ان کا کہ اگر وہاں پر، اور ایک اور بات بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وسائل کی کمی یا ظاہری غربت یہ حقیقی پرابلم نہیں ہے، یعنی قوموں کے لیے اصل پرابلم کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ انعام کی آیتیں پڑھی تھیں، اصل پرابلم کیا ہے قوموں کے اندر، جس کی وجہ سے وہ بدحال اور خراب مقام پہ پہنچتی ہیں؟ ہاں، یعنی کہ وہ بالکل سامنے کی باتیں، سامنے کی باتیں کیا ہیں، اگر آپ کو وہاں پہ لڑائی جھگڑا ٹوٹ پھوٹ بدنیتی اس قسم کی چیزیں عام طور سے نظر آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قوم کی حالت خراب ہے، ان کا جو ہے وہ کوئی، یعنی ان کے لیے پھر دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ خراب ہے. ٹھیک، دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ ان کے لیے خراب ہے. صحیح، تو اس میں جو بات ہم نے کی کہ اجتماعی امور کے اندر آپ کو انفر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی قوم کی حالت کو دیکھ کے، اور ان کی کامیابی اور ناکامی دیکھ، ان کی حالت دیکھ کر اور آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قوم درست ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے، خراب ہے یا خوشحال ہے. اور پھر آخری مرحلہ، جو آخری ہمارا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا جی، کہ جب آپ کو ایک اجتماعی اسٹرگل کے بعد کامیابی مل جاتی ہے تو اس کامیابی کو سنبھالنے کے لیے اور پرولونگ کرنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں مخصوص، اور تقریباً کوئی بھی قوم ہم کو ایسی نہیں نظر آتی کہ جو ان تقاضوں کو پورا کر کے اپنی کامیابی کو زیادہ عرصے تک سسٹین کر پائی ہو. ٹھیک ہے, وہ فوراً پھر یعنی کہ اپنی اس پیک تک پہنچتے ہیں, کامیابی حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر نیچے ڈلکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر یعنی ان خدائی اقدار کو یا خدائی معاملات کو دیکھنے کے بجائے یا اس کو پیش نظر رکھنے کے بجائے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی دنیا اور دنیا کی اٹریکشن یا دنیا کے معاملات جو ہیں وہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام کی تمام جو چیزیں جس کی وجہ سے وہ چل رہے تھے, اور میں نے آپ کو اس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کا جن کے واقعات کو, جن کی باتوں کو خدا نے بہت تفصیل سے ہمارے سامنے بیان کیا ہے یہی سب امور کو سمجھانے کے لیے, تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یعنی وہاں پر جیسے ہی ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہ فوراً پھر وہ سب چیزیں بھول بھال کے, اور سب سے پہلا جو ان کا جو گڑبڑ ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی؟ وہی گوسالے کو بنا کر اور اس کو پرستش شروع کر دی اور وہ سب چیز. ٹھیک, تو وہاں سے پھر ہم نے یعنی جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے جس کو ہم کنکلوڈ کر رہے تھے کہ بھائی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, یعنی جب ہم کامیابی حاصل کر لیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تاکہ ہماری وہ کامیابی خراب نہ ہونے پائے, تاکہ وہ سب کچھ جس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا خون دینا پڑتا ہے, اتنے جانیں جاتی ہیں, اتنی مطلب عزت و حرمت کی قربانی جاتی ہے, تو وہ سب کی سب ضائع نہ ہو جائے. کہ یعنی فار ایگزامپل کہ جو ہمارے اپنی نظروں کے سامنے خود ہمارے اپنے ملک میں یہی حال ہوا کہ جیسے میں پچھلی دفعہ بھی شاید کہہ رہا تھا نا کہ 30 لاکھ کی فگر ہے کہ جو انڈیا پاکستان کے پارٹیشن میں جتنے مسلمان مارے گئے 30 لاکھ, اور اس کے علاوہ جتنی تباہیاں ہوئی ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے آپ دیکھیں کہ وہ اتنی ساری قربانی دینے کے باوجود ایون 30-40 ایئرس کے بعد کیا 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 تھا ہاتھ میں اور کیا سب کچھ ہو رہا تھا. صحیح, تو اس کے حوالے سے کہ ہمارے سامنے کیا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ فتح کے سے آپ کو ابتدا پڑھ کے بتایا تھا کہ جس میں یعنی خداوند کریم نے باقاعدہ فتح کا ذکر کیا, فتح مکہ کا, ان فتحنا لك فتحا مبینا, اور اس فتح کے حوالے سے 3 گروہوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلے خود رسول کے لیے کیا کچھ ملا, کیا کچھ نصیب تھا اس میں سے, اس کے بعد مومنین جو حقیقی مومنین ہیں, حقیقی مومنین کو کا سرمایہ کیا ملا, سکینہ جو مین تھا ان کے قلوب میں خدا نے سکینہ نازل کیا, اور پھر اس کے بعد منافقین اور منافقات کے لیے عذاب. اور یہ 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد فوراً جو بات آئی وہ یہ کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ٹھیک ہے, یعنی ظاہراً اب اس بات کا آپ کو کوئی کنیکشن نہیں مل رہا ہے کہ فتح مکہ ہو گئی اور سب کچھ مل گیا اور ساری چیزیں ہو گئیں, اب یہ دوبارہ انا ارسلنا کا سے بات کیوں شروع ہو رہی ہے کہ ان 6-7 آیتوں کا بیان کرنے کے بعد یہ ہم نے بے شک تم کو بھیجا شاہد بنا کر, گواہ بنا کر, اور خوشخبری دینے والا بنا کر, اور نظارت کرنے والا یعنی جو وارننگ دینے والا بنا کر, اور اس طریقے سے بھیجنے کا مقصد کیا تھا, لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تاکہ اے مومنین اے مسلمین تم رسول کو آنر کرو, عزت دو, سپورٹ دو, ان کو باوقار بناؤ. تو یہاں سے جو بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول کا ہمارے درمیان بھیجا جانا صرف اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہے کہ جتنے ٹائم پیریڈ تک رسول فزیکلی لوگوں کے درمیان موجود رہے، ایک کار رسالت کو انجام دیا، اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ہم یعنی کہ پھر یہ سمجھیں کہ جناب وہ محمد رخصت ہو گئے دنیا سے تو وہ رسالت و نبوت وہ ساری چیزیں بھی لپٹ گئیں. اگلی آیت ہم کو یہ سمجھا رہی کہ نہیں، کہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے رسول کو جو بنا کر بھیجا ہے گواہ اور مبشر اور نذیر، تو یہ فار آل دا جنریشنز ٹو کم ہے، یعنی جو جنریشنز بعد میں آ رہی ہیں، جو نسلیں بعد میں آ رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہے. اور رسول کو بطور گواہ لینے کے لیے یا خوشخبری دینے والے کے طور پر یا ڈر سنانے والے کے طور پر لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رسول فزیکلی آپ کے درمیان موجود ہوں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ پیغام، وہ سیرت، وہ سنت، وہ سب، وہ لیگیسی موجود ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. تو اب جو ہے آپ کو کیا ذمہ داری ہے آپ کی، کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا ایمان کے تقاضے بھی آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ رہے ہیں، کہ جن چیزوں پر یا جن حقیقتوں پر رسول نے گواہی دی ہے ان پر آپ بھی گواہ بنیں، ٹھیک ہے. اور گواہ بننے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو معرفت درکار ہے، یعنی آپ بغیر معرفت کے گواہی دے ہی نہیں سکتے، بغیر علم کے گواہی دے ہی نہیں سکتے، ہے یا نہیں؟ یعنی جب بھی آپ کسی بھی چیز پر گواہ بنتے ہیں، وٹنس بنتے ہیں، تو بغیر نالج کے آپ وٹنس بن سکتے ہیں کسی چیز پر؟ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی آپ اگر کسی کے جج کے سامنے جا کے یہ کہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ فلاں جگہ اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ آپ کو گواہوں کے کٹہرے سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا، کہ گواہی میں سنا ہے نہیں چلتا. یا ایون اگر آپ یہ بھی کہیں کہ ہاں میں وہاں موجود تو تھا لیکن متوجہ نہیں تھا، دیکھ کسی اور طرف رہا تھا، کچھ لگا کہ ایسا ہو گیا، وہ کہے گا پھر بھی آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو گواہ بننے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے آپ کا بامعرفت ہونا اور عالم ہونا ضروری ہے جس پر آپ گواہی دے رہے ہیں. تو شہادت، اس کے بعد جس چیز کی رسول نے خوشخبری دی ہے ان تمام چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے رسول نے ڈرایا ہے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور دور رہنا ہے. تب جا کے کیا ہوگا؟ ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. یعنی یہ وہ ایمان ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو ایک نتیجہ ملے گا، ٹھیک ہے، ایک رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. اچھا، اس حوالے سے یعنی میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتفاق سے بھی ہم تھوڑا سا شروع پہ بھی ہم جو بات کر رہے تھے پروبیبلی وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. میں اب جیسے میں نے کہا تھا کہ اب ہم سورہ حجرات کی طرف آئیں گے، اسی تاکہ اینڈ میں ذرا اخلاق اجتماعی کو دیکھ لیں کہ اسی حوالے سے کہ قرآن کریم ہم کو کیا بتا رہا ہے، کہ یعنی اپنی سوسائٹی کو ایک اسلامی معاشرے کے طور پر انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یا بالفاظ دیگر کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں نیگلیجنس ایک اسلامی معاشرے کے تانے بانے کو بکھیر دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کس طریقے سے لانا، یہ نہیں کہ جس کا جیسا دل چاہ رہا ہے ایمان لا رہا ہے، جس کا جس بات پر دل چاہ رہا ہے ایمان لا رہا ہے. اس قسم کے ایمان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. خدا فقط کس ایمان کو قبول کرتا ہے؟ کہ جس کی رسول نے گواہی دی اس پر تم گواہ بنو، جس کی رسول نے بشارت دی اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو، جس سے رسول نے خبردار کیا اور ڈرایا اس کو اپنی زندگی سے باہر کرو. اگر یہ کام کر اس طریقے سے تم ایمان لاتے ہو تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے خدا کی بارگاہ میں، ورنہ پھر اپنے تئیں جو دل جائے کرتے رہو، سوچتے رہو، پھر اس کا خدا سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک، اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہاں پر سورہ حجرات کے آخر میں ہے ایمان کے حوالے سے، اور یہ تقریباً ایمان کی تعریف کو بھی بیان کرتی ہیں یہ آیتیں. آیت نمبر 14 سورہ حجرات، چھوٹی سی ہے سورہ حجرات میں 18-19 آیتیں. آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا، یعنی رسول کے پاس اعراب، زیادہ تر یعنی وہ لوگ کے جو مدینے کے اطراف میں رہتے تھے، بادیہ نشین، صحراؤں میں رہنے والے، کہ یہ لوگ آتے ہیں اور تم سے آگے کیا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو آج بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. آپ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے کہ یعنی رسول کے پاس آئے مختلف صحراؤں اور ادھر سے، اور ظاہر ہے کہ یہ کب کی بات ہے، یہ جب حضور مدینے میں ہیں، مدینے میں ہیں تو اب اسلام اسٹرانگ ہو چکا ہے، اسلام پتہ ہے لوگوں کو کہ ہاں ایک نیا مذہب آ گیا ہے، اور مطلب اٹ ہیز اٹس پریزنس. تو اب جب یہ ادھر ادھر کے صحراؤں کے رہنے والے لوگ اور وہ سب آ کے کہہ رہے ہیں پیغمبر سے ہم ایمان لے آئے، تو ان کی نظر میں یا ان کے خیال میں ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فقط یہ بات کہنا ہم ایمان لے آئے، یہ تو ایک لفظ ہے نا، لیکن ہم ایمان لے آئے کے پیچھے پیچھے کیا ہے، کنسپٹ کیا ہے، آئیڈیا کیا ہے، تھاٹ کیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے ایک لحاظ سے آپ کی لیڈرشپ کو قبول کر لیا، ہم نے آپ کو لیڈر مان لیا کہ یو آر این ایمرجنگ لیڈر ان دا ریجن. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس قسم کی باتیں زیادہ ہیں کہ وہ رسول خدا کی حیثیت جو ہے اب ایک حکمران یا ایک مضبوط، اگر ان کی نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ ایک مضبوط قبائلی سردار کے طور پر ابھرتی آ رہی ہے، تو ہم ایمان لے آئے. کیونکہ اب یہ ورڈ ایمان جو ہے یہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس سوسائٹی میں کون سا ورڈ ہے، یعنی کہ جیسے آپ بھی جب یہاں پر آتے ہیں، اس سوسائٹی میں آتے ہیں، تو آپ بھی یہاں کے وہ کی ورڈز اور کی فریزز ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے، کہ جن کے ذریعے سے آپ یہاں کے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکیں. تو اب انہیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں پر جو یہ جو نیا ایک سلسلہ بن رہا ہے مدینہ میں، تو یہاں پر کی ورڈز کیا ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، یا تقویٰ ہے، یا اللہ ہے، اینڈ سو آن. تو اب جو بھی آ کے بات کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ انہی کی ورڈز کو استعمال کرے گا. قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے. جی ہاں نہیں، ابھی تو قرآن بھی ان کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے لیکن بہرحال جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا اینالیسس امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے نا. یعنی یہ بالکل اسی، میں یہ بات کیوں تھوڑا سا میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ آج بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یعنی ہم بھی وہ ورڈز یوز کرتے ہیں، لیکن جیسے اکثر اوقات محت اللہ جوادی عملی کے اس میں جملہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے زیر جائش خالیست، اس کے نیچے کچھ نہیں ہے. یعنی اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں نا تو وہ نیچے خالی ہے، کچھ نہیں ہے. زیادہ تر لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے دیکھیں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، ابھی آگے ہم پڑھیں گے نا آیت تو ہمیں نظر آئے گا. یعنی میں آپ کو ایک دوسری مثال دوں کہ ہم ایک ورڈ کافی زیادہ یوز کرتے ہیں، احکام شریعت، احکامات دین، حکم دین، جب آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز، یعنی کون سے؟ ایک دو ایگزامپل دیں، کون سے احکام؟ یعنی کہ وہ تقریباً، یعنی کہ تقریباً وہ والے، آپ کسی سے بھی مسلمان سے پوچھیں، شیعہ سے پوچھیں، تو وہ یہ کہے گا کہ یعنی تقریباً اگر ہم شیعہ ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو توزیع المسائل کے اندر احکامات ہیں، ٹھیک ہے، وہی احکامات شریعت ہیں. کہ جب آپ کہتے ہیں بچوں کو بھی کہ احکامات دین سیکھو، تو احکامات دین سکھانے کے نام پر آپ ان کو کیا کرتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ توزیع لے کے بیٹھو، کہ جناب اس میں مجازات کیا ہیں، متعنجات، یہی ہے نا احکامات دین جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں، جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نجاسات، متحرات، شکیات نماز، مستحبات، واجبات نماز، اینڈ سو آن. لیکن اعدلوا ہوا اقرب للتقوى، تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ تمام کی تمام آیتیں قرآن کی جو ہیں یہ امر پر ہیں. امر سمجھتے ہیں، آرڈر ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، صلاۃ قائم کرو رات کے شروع ابتدائی سے اور تاریخ ہونے تک، اور فجر کا قرآن. ومن اللیل فتحجد به نافلۃ لک، یا جیسے اور بھی، لا تشرکوا باللہ شیئا، لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر. یہ سب کا سب آرڈر ہے یا نہیں ہے؟ سب کا سب امر کی زبان میں، حکم کی زبان میں. آپ گھوم جائیے، آپ 100 آدمی لیں بطور سیمپل اور ان سے پوچھیں احکامات شریعت کیا ہیں، آپ احکام شریعت کیا سمجھتے ہیں؟ 5 بھی اگر آپ کو یہ بتا دیں نا، اس کا ذکر کر دیں کہ میری نظر میں حکم دین اور حکم شریعت یہ ہے کہ لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، کہ خدا کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ قرار دو، لا تشرکوا باللہ شیئا، خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کرو خدا کے ساتھ، عدل کو نافذ کرو، کیونکہ عدل تقوی سے بہت قریب ہے. کو 5 آدمی بھی اگر آپ کو بتا دیں نا کہ ہماری نظر میں احکامات شریعت یہ بھی ہیں، تو آپ دیکھیں، تو یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ جب ہم بہت سارے ہمارے دین اور ہمارے جو لینگویج ہے اور دین کے حوالے سے، کہ ہم بہت ساری جگہوں پر ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے نیچے کی جگہ خالی ہوتی ہے، اور ہم خالی ان الفاظ اور ان ٹرمز کو یوز کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان تمام تقاضوں کو پورا کر دیا کہ جو اس کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کہ مین ریکوائرمنٹ کیا نظر آ رہی ہے اب آپ کو، کہ اگر آپ کو اپنی سوسائٹی کو پراسپیرٹی کے رستوں پر باقی رکھنا ہے، اور پراسپیرٹی سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں، تو پہلی شرط ہے ایمان. ٹھیک ہے، پہلے، سب سے پہلے ایمان، اور وہ اس کو بھی یاد رکھیے گا جو ہم نے شروع میں کہا تھا نا، اعتصام باللہ، اعتصام باللہ. لیکن پہلی شرط ہے ایمان، کہ معاشرے میں ایمان ہو. اور ایمان کی ڈیفینیشن، تو یہ جو عرب آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو فوراً جواب آیا، اور یہ جواب رسول کی طرف سے نہیں آیا، خدا کی طرف سے آیا. قل، یعنی کہہ دو. کیا کہہ دو؟ لم تؤمنو. لم یعنی تم بالکل ہرگز ایمان نہیں لائے، یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم ایمان لائے. ٹھیک ہے، اب ہے نا عجیب بات، یہ کیوں نہیں ہے ایمان لائے جو آگے کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ اپنی فیتھفلنس کو, تو ان کو اسٹریٹ اوے جواب مل رہا ہے خدا کی طرف سے, لم تؤمنوا, تو مرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے. اور اسلام لے آنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یہ کہ ہم آپ کے سامنے جھک گئے, ہم نے آپ کی مطلب اتھارٹی کو یا میں بھی آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیا, یہ کہہ سکتے ہو تم. ایمان کی بات نہیں کرنا. لم تو مینو کیوں, ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, کہ جبکہ ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے. ٹھیک, تو ایمان خدا کی بارگاہ میں کب قابل قبول ہوتا ہے؟ زبانی دعووں سے, جب یا ایون, یعنی کہ اگر آپ اس آیت کو مد نظر رکھیں تو ظاہری اعمال سے بھی نہیں. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, عبادت کر لی, فلاں کر لیا, فلاں کر لیا, ہم مومن ہو گئے. یہاں پر خدا جو کرائٹیریا ہم کو دے رہا ہے ایمان کا, کہ جب کہ ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اور ایمان قلوب میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان اگر قلب میں داخل ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ انسان یا مؤمن جو ہے وہ خود بخود خدا اور رسول کے سامنے جھکے گا, ان کی اطاعت کرے گا, ان کی بات مانے گا, ان کے رستے کو فالو کرے گا, سو ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ بزرگان بھی ایک بات بیان کرتے ہیں کہ جو انسان بھی خدا کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے, یعنی سالک اللہ ہے, اور وہ ان لوگوں کی صحبت کو ترک نہیں کرتا جو خدا کو نہیں چاہتے ہیں, تو پھر وہ خدا کی طرف سفر نہیں کر سکتا. یعنی خدا اس کے لیے رستہ نہیں کھولے گا, خدا اس کو اس بات کی پرمیشن نہیں دے گا کہ تم میری طرف آؤ. جو آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام والی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی تھی, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون, کہ حضرت یوسف نے اصل کام کیا تھا جس کی وجہ سے ہم کو نظر آ رہا ہے کہ جس کا رزلٹ انہیں مل رہا ہے وہ سب کچھ, کہ میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کی ملت اور ان کی روش کو کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رکھتے اور جو آخرت کے کافر اور منکر ہیں. ٹھیک, تو اس بارے میں, اچھا اب یہ والا کام جو ہے نا, یہ والی بات, یہ حقیقتاً علماء کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ والی چیز عوام کے کو خود اکمپلش کر لینا بہت مشکل ہے. یہ جو ایمان کی حقیقت کے حوالے سے جو بات ہے, تو یہ یعنی کہ یا تو علماء سے میری مراد, میں فارمل علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی علماء سے میری مراد ہے کہ جو واقعاً صاحبان عقل ہیں, صاحبان معرفت ہیں, اولو الالباب ہیں, کہ وہ حقیقتاً ایسا آئینہ بنتے ہیں, ایسا مرر بنتے ہیں کہ جن کے سائے میں یا جن میں لوگوں کو اپنی حالت صحیح معنوں میں دکھتی ہے اور نظر آتی ہے. اور آگے پھر مومنین کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دیا آیت نمبر 15 میں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, کہ بے شک مؤمن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, سٹیپ نمبر 1. اور یہاں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا اثر ان کے دلوں میں داخل ہوا اور جذب ہو گیا. انہوں نے اس اثر کو باقاعدہ اپنے دلوں میں جذب کیا, ابزارب کیا, قبول کیا. ثم لم یرتابو, اور وہ چیز پھر کتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ ان کے دلوں میں سے شک نکل گیا, پھر شک و شبہ ان کے لیے باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے, یعنی یہ چیز دلوں میں داخل ہوئی, دلوں میں سے شک نکل گیا, یقین آ گیا, اور پھر یہ جو ایمان ہے دل میں وہ اس نے اپنے آپ کو کیسے شو کیا. جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, کہ انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کے رستے میں جہاد کیا, کوشش کی, ایفرٹ کی. ٹھیک ہے, اور وہ جی, اور وہ
اس کی تھوڑی سی وضاحت, جب آپ نے کہا کہ اصل ذمہ داری صاحب عقل لوگوں کی ہے, تو
اس حوالے سے جی,
تو وہ اس کا آپ کا یہ تو نہیں آپ کہنا چاہ رہے کہ پریچنگ نہیں عمل کے لحاظ سے,
پریچنگ ایک چھوٹا سا وہ ہے,
لیکن اصل میں تو عمل ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے.
جی, میں نے ایک ورڈ استعمال کیا نا, آئینہ, کہ اس قسم کے افراد جو ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے آئینے کا کام انجام دیتے ہیں, کہ جن کے ذریعے سے ان لوگوں کو اپنے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم خود کیا ہیں, اور ان کے اس آئینے کے ذریعے سے انہیں اپنی اصلاح کے طریقے بھی سمجھ میں آتے ہیں. دونوں باتیں ہوتی ہیں, کہ اپنی حیثیت بھی دکھتی ہے کہ ہم کہاں پر ہیں, کس حالت میں ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کریں, کس رستے پہ لے کے چلیں, وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک, اور اولئک ہم الصادقون, یہ سچے مومن ہیں, کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, اس کو جذب کریں, دلوں میں ان کے جگہ بنیں, ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو جائیں, اور پھر عملی زندگی میں اپنے اموال اور اپنے نفوس سے جہاد کریں فی سبیل اللہ, یہ سچے مومن ہیں. ابھی کتنا فرق ہے بتائیں آپ, یعنی جو تعریف ایمان جو عام طور سے ہماری نظر میں ہے اور جسے خدا بحیثیت مومن قبول کر رہا ہے, اس میں کتنا فرق ہے. تو وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, کہ یہ پرابلم شروع سے چلا رہا ہے, کہ جس طریقے سے کہ وہ جو عرب تھے اور رسول خدا کے پاس آ کر خالی کہ جی, یعنی کہ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ وی آر ایکسیپٹنگ یور اتھارٹی, وہ اتنی بات کہنا چاہ رہے ہوتے تھے وہ, اور یہ کہ اگر آپ نے کچھ ہم کو کرنے وڑنے کو کہا, جیسے نماز پڑھ لو کر لو, ہم کر لیں گے, اوبے کر لیں گے آپ کو, تو خدا کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے, یہ اس کو زیادہ سے زیادہ جس کیٹیگری میں ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے وہ اسلام ہے, اور وہ بھی یعنی کہ اگر ایک ہمارے عرفا نے اسلام, ایمان, ہجرت اور جہاد چار چیزوں کو بنیادی طور سے قرار دیا ہے, کہ آپ کی جو زندگی ہے ایز اے مسلمان اور ایز اے مومن, وہ چار ارکان اور پلرز پہ بلڈ ہوتی ہے, اسلام, ایمان, ہجرت اور جہاد, انہیں جو یعنی سورہ حجرات کی آیتوں میں آپ کو چاروں باتیں نظر آ رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد اس ہر ایک کے نا تین یا چار اور کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں, اصغر, اکبر اور اعظم, یا ٹھیک ہے, کہ یعنی یہ اسلام پہ اصغر ہے, کہ جس میں آ کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں آپ کو, صحیح, یہ اسلام اصغر ہے یہ اگر اس کے لحاظ سے دیکھا جائے. تو یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی, کہ جب ہم ایمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایمان ویسے لانا ہے جیسا کہ بنیادی طور سے, یعنی جس میں رسول اور رسول کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ آپ کے اندر یا آپ کے لیے مین فوکس ہو کہ رسول کو بطور شاہد اور مبشر اور نذیر قبول کرنا ہے, ان کو آنر کرنا ہے, ان کو باوقار بنانا ہے, یعنی باعزت رکھنا ہے اپنے معاشرے میں. ٹھیک ہے, یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, اب اس کے بعد سورہ حجرات کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہاں پر خدا ہمیں کافی سارے اخلاقیات بتا رہا ہے, کافی اخلاقیات بتا رہا ہے, اور یہ تمام کی تمام اخلاقیات جو ہے نا, یہ کون سی ہیں؟ ریلیٹ ٹو دا سوسائٹی. کہ یعنی کہ اگر یہ ظاہراً پرسنل اخلاق بھی آپ کو لگتے ہیں نا, لیکن وہ پرسنل اخلاق بھی وہ ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے ہے. بالکل آپ کا وہ ذاتی معاملہ نہیں ہے, بلکہ وہ کون سے اخلاقی معاملات ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں معاشرتی سطح پر. ٹھیک, تو یہ بات دیکھیں اب شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, یا ایھا الذین آمنو, بہت مرتبہ آیا ہے سورہ حجرات میں, بہت مرتبہ یا, یعنی بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے نا تو یا ایھا الذین آمنو, یعنی خدا بار 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 مومنین سے, یا ایھا الذین آمنو, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے, یا وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو, یا وہ لوگ جو اپنے خیال میں مومن ہو, ان سے بات ہو رہی ہے. اگر تم ایسے ہو تو یہ کرنا ہے تمہیں, اگر تم واقعی مومن ہو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ, اگرچہ کہ ظاہراً ہم بہت سرسری اس کو لے کر نکل جاتے ہیں, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, خدا اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. ہاں, تفصیل تو بہت ہے, بلکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا کہ جو بات ابھی ہم پیچھے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو 100% کمٹ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بات کہی ہے, یہ ایمان کی لازمی شرط ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین کو ہمیشہ اس بات کو اینالائز کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ایسی کتنی باتیں ہیں کہ جن کا خدا اور رسول کی بتائی ہوئی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنی زندگیوں میں کتنے امور ایسے لے کے چل رہے ہیں جس کو خدا اور رسول کے پاس سے کچھ بھی پتہ چلا نہیں ملتا ہے ہمیں. یعنی ہمارے جتنے بھی کلچرل نارمز ہیں یا رسوم و رواج, جن کو بہت سارے مسلمان معاشرے, اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں آپ یہاں سے انڈیا سے لے کے افریقہ تک جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں, وہ تمام کے تمام معاشرے دین کے نام پر الگ الگ رسوم و رواج کو فالو کرتے ہیں. صحیح, یعنی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ دین, یعنی مثال کے طور پر کہ اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کا جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے, یہاں پر جو شیعہ ہیں جس طریقے سے آزاداری کی رسومات انجام دیتے ہیں, ایران والے وہ نہیں کرتے, عراق والے کچھ اور کرتے ہیں, اس سے آگے اب چلے وہ کچھ اور کرتے ہیں, لیکن سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ سب کے سب اپنا دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ عید کی بات کر لیں یا مذہبی تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کی بات کر لیں, عرب اور طریقے سے کرتے ہیں, اہل ہند اور انداز سے کرتے ہیں, اہل جو ایران ہے وہ اور انداز سے کرتے ہیں. یعنی کہ سب کے سب دینی یادگاریں اور دینی کاموں کو کر رہے ہیں, لیکن اب اس میں کلچرز اور ٹریڈیشنز اور کسٹمز اور باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سب ڈفرینٹ ہیں. اچھا اس میں ظاہراً اب یہ بالکل حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, حرام کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں عید پر کرتا پاجامہ پہن لوں گا, کوئی کہے میں قمیض شلوار پہن لوں گا, کوئی کہے میں جبہ پہن لوں گا, کوئی کچھ پہن, ٹھیک ہے, اس میں مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے, پرابلم کہاں پر آتی ہے, جب آپ اپنے رسم و رواج کو دین کا جز بنا کر اور اس پر حلال اور حرام کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک پرابلم ہے جو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہے کہ آپ نے اگر یا کسی نے اگر یہ فلاں فلاں چیز نہیں کی یا فلاں رسم کو انجام نہیں دیا تو وہ اس دین سے باہر ہو رہا ہے, وہ ایک حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہاں پر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے فیصلے کریں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا حلال ہے یا حرام ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو لازماً کس طرف لوٹنا پڑے گا, اللہ اور رسول کی طرف لوٹنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس ان کی طرف رجوع کیے بغیر یہ کیسے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے, یہ کیسے یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا حلال ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اور یہ یعنی ظاہراً دیکھنے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور ہم کو اتنی خاص اہمیت بھی اس کو نہیں دیتے اس والی. اب یہاں جو ہے یہ بھی امر ہے یا نہیں ہے, امر ہے نا, لا تقدمو, مت آگے بڑھو, مت آگے نکلو. لیکن اب اس حکم کو اہمیت دینے کی ہمارے پاس کوئی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یا اپنی اجتماعی زندگی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے پابند ہیں. اچھا, اور پھر اگلا جو جملہ ہے واتقوا اللہ, یہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے. یعنی کیا مطلب ہوا واتقوا اللہ, کیوں کہا اس کے آگے؟ وہ بھی ہے, لیکن خدا سے ڈرو, یہ حرکتیں کرتے ہوئے خدا سے ڈرو. صحیح ہے کہ یہ والے کام جو ہے نا یہ خدا کو قبول نہیں ہے, خدا کو پسند نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب تمہارے پاس اس کا نتیجہ آئے گا تو پھر تمہیں اچھا نہیں لگے گا, then you will not like the consequences, ٹھیک ہے. واتقوا اللہ, ہوشیار رہو, خبردار رہو, اللہ سے خبردار رہو. اور یہ ایک بہت اہم پہلو ہے ایمان کا کہ یعنی میں نے شاید آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ آج کل کے ایمان کا جو ہے نا ایک نیا اسٹائل نکلا ہے. وہ نیا اسٹائل کیا ہے کہ ایون اگر ہم خدا کو مان بھی رہے ہیں نا تو لائک اے پیسیو پرسنالٹی مان رہے ہیں, یعنی خدا ہے, اب وہ ہے اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اس کا کوئی اثر نہیں ہے, ہمارے لیے وہ ہمارے ساتھ وہ انٹریکٹ نہیں کرتا, ہماری لائف میں انٹروینشن وہ کچھ نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم جو بار بار ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ یا یحذرکم اللہ نفسہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, ڈو ناٹ کراس اٹ, یہ ریڈ لائن ہے, اس کے ادھر جانے کی کوشش مت کرو, ورنہ پھر خدا سے بچ کے رہو, ڈر کے رہو. بات واضح ہو رہی کہ ایمان لانے کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. دوسری آیت وہی ادب کے بارے میں بات کر رہی ہے. دوسری آیت کیا ہے سورہ حجرات کی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو.
इसमें एक और भी पहलू है कि आवाज बुलंद एक तो जो के फ्रेज के तौर पे के आवाज का बुलंद, लेकिन दूसरी चीज ये कि वो अहकामात अगर नबी ने कोई पहुंचाया और उसमें फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना कि नहीं ये ऐसा है ऐसा नहीं,
जी हाँ
ये
वो भी जी जी वो भी है बिल्कुल, लेकिन अब ये कितने अदब सिखाने वाली बात है ना कि बाज़ औक़ात क्या होता है, यानी हर जगह ही होता है कि अगर कोई नॉर्मली टीचर है, अब उसने एक बात कही, वो स्टूडेंट आपस में ही बोलना शुरू हो गए, आपस में ही बहस करने लगे, या एक चीज़ पर इतनी राय देने लगे कि चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। जब तुम नबी की सोहबत में हो, नबी के महजर में हो, तो किस बात का ख्याल रखना है? नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करना है, और डेफिनेटली उसके जो वो हैं फिर मतलब इम्प्लीकेशन हैं वो क्या हैं कि जब आवाज पर आवाज बुलंद नहीं करना है तो यानी कि नबी की राय पर अपनी राय को फौकियत कैसे दी जा सकती है, नबी के ओपिनियन के मुकाबले में अपने ओपिनियन को लाके कैसे सवार कराया जा सकता है। ठीक, तो ये अदब तालीम, यानी इससे आप समझते जाए मोमिनीन कौन, जो इस पर यानी कभी खुदा और रसूल से आगे नहीं निकलते, कभी खुदा और रसूल की मर्जी को और उन हदूद को क्रॉस करके अपनी राय को दीन में नहीं डालते। ठीक, नबी की आवाज और नबी की गुफ्तगू पर अपनी बात को बुलंद नहीं करते, और उसका नतीजा क्या है, नतीजा क्या है, देखिए आयत पढ़ के बताएं नतीजा क्या है कि तुम उस तरीके से नबी के सामने जोर जोर से बातें ना करो जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे से करते हो, अंतह बता अमालकुम व अंतुम ला तशुरून, अगर तुमने ये हरकत की तो तुम्हारे अमाल हब्त हो जाएंगे और तुम्हें उसका शऊर भी नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का, आमाल हब्त होना यानी साय हो जाएंगे, देश विल बिकम नल एंड वॉइड, और तुम्हें उसका शऊर भी नहीं होगा कि क्या हुआ। तुम अपने तई खुश हो रहे होगे कि मेरे नाम अमल में तो ये है और मैंने तो ये सब कुछ जमा कर लिया और पीछे सब खाली कुछ भी नहीं, और ये किस वजह से हो रहा है काम, नबी के साथ बेअदबी, और बेअदबी भी कितनी के नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद करना और नबी से उस तरीके से बात करना कि जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो। ये इसको खुदा इतनी बड़ी बेअदबी में शुमार कर रहा है कि तुम्हारा नामा अमल खाली हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो बात वाज़े हो रही है कि जो ईमान और ईमान के तकाजे और जिनको हम लोगों को अपनी अपने माशरे में, यानी कि अब या तो हम इस बात पर आ जाएं कि भई अब नबी तो हमारे दरमियान है नहीं, अब इसके देखें मुख्तलिफ वो हो सकते हैं, ठीक है, और जो लोग मुख्तलिफ चीज़ें निकाल सकते हैं नज़रियात इस हवाले से, एक नज़रिया जो निकलता है और मेरा ख्याल है कि उसके प्रोपोनेंट्स भी कम नहीं होंगे कि अब नबी की जगह कौन है, उलमाए, तो आपको इस तरीके से मतलब उनके साथ अदब और वो बातें मद्देनजर रखें। और एक हद तक ये बात सही भी है कि अगर कोई कौम अपने अहले इल्म अफराद की इज्जत और अदब ना करे तो उस कौम का जो लाजमी मुकद्दर है वो जहालत है, ठीक है, लेकिन अदब किस हद तक ना कितना आगे ना जाए कि वो रब ना बना लें, कि वो अदब भी बढ़ते बढ़ते उस हद तक ना चला जाए कि वो अरबाबम मिन दूनिल्लाह वाली बात आ जाए, लेकिन अदब एक ये اس کی کہ کیونکہ علماء جو ہیں یا جو بھی مجتہدین ہیں یا بزرگان ہیں وہ اس وقت اسلامی معاشرے میں نبی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس ادب کے مستحق ہیں جب پیغمبر نہیں ہیں. یا دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے لائے ہوئے پیغام اور ان کے احکامات اور تعلیمات کے سامنے ہم کو اسی طریقے سے با ادب اور مطیع و فرما بردار رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ کہیں ظاہری طور پر جی علماء کا احترام و فلاں احترام اور جو نبی کی گفتگو ہے اور جو نبی کے بتائے اور سکھائی گئی ساری چیزیں اس کو ہم سائڈ پر رکھ کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک, کہ اس پر اپنی یعنی کہ نبی کی بات پر کہ نبی نے کہا یہ کام کرو اور اس پر ہم نے اپنی رائے کو مقدم کر دیا, نہیں. کہ جیسے چھٹے امام فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ جو نماز کو ہلکا جانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ ایک معصوم کی بات ہے نا, یعنی اب اس نے جس نے اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ نماز نہ پڑھنے والی بات نہیں ہے بلکہ ہلکا سمجھنے والا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ہم کو پورا اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس بارے میں جو انہوں نے ایک بات بیان فرمائی ہے یہاں پر ہم کسی طریقے سے ایسے بیہیو نہ کریں کہ نماز ہمارے لیے ہلکی ہو جائے یا نماز کو ہلکا سمجھ کے ہم ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں کہ آپ کہیں کہ ہم فقط علماء کا ادب اور احترام کرتے ہیں اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, وہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر, لیکن جس بات کی ساری توجہ کرنا ہے وہ یہ کہ نبی نے ہم کو جو بتایا سکھایا, انہیں نبی سے مراد معصومین علیہ السلام قرآن کریم, اور ان چیزوں کو جو ہے نا ہم اگنور کر دیں اور خالی علماء کا احترام کرتے رہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل ان چیزوں کو. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ سورہ جو شروع ہو رہا ہے یہ کس قدر مؤدب بنا رہا ہے مومنین کو. یہ دو باتیں ہو گئیں, اللہ اور اس کے رسول پر آگے نہ بڑھو, رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور اس کے بعد کیا چیز, ان الذین ینادونک, یہ آیت نمبر 4 ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. حالانکہ دیکھیں یہ معمولی معمولی سی باتیں ہیں ظاہراً, لیکن کتنا سخت اس کا آؤٹ کم ہے. وہ لوگ جو تجھے حجروں کے پیچھے سے ندا دے رہے ہوتے ہیں. ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, دور سے, دور سے, دور سے, دور. اور ندا کا جو مین وہ ہے ایسنس ہے وہ پکار کر چیخ کر بلانا ہے, چلا کر بلانا ہے, یا فلاں, دور سے جب آپ کسی کو متوجہ کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے تجھ کو ندا دے رہے ہوتے ہیں ان کی اکثریت عقل والے لوگ نہیں ہیں. لا یعقلون, یہ عقل والے رستے پہ نہیں ہے, عاقل نہیں ہے یعنی احمق ہیں. اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا, یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ رسول خدا اپنے گھر میں ہیں, اپنے حجرے میں ہیں, جیسے آپ کا جو حجرہ یعنی وہی کمرہ یا دو تین کمرے خالی جو تھے مسجد نبوی میں, اب وہ وہاں پر آ گئے کہ ملنے, اب وہ چیخ رہے ہیں یا رسول اللہ بھی کم, یا محمد, اور وہ ٹھیک ہے بے ادبی ہے, بے ادبی ہے نا. یعنی نارملی تو ظاہر ہے کہ اس وقت گھنٹیاں تو نہیں تھیں کہ وہ گھنٹیاں آگے بجاتے تو نوک کریں گے یا آواز دیں گے بلائیں گے. تو جو اس طریقے سے ندا دے رہے ہیں تجھے حجروں کے پیچھے سے آ کر, ان کی اکثریت عقل والی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اس طریقے سے بیہیو کرنا جو ہے وہ انسان کے اندر یا حماقت کی دلیل ہے یا حماقت کو پیدا کرانے کا سبب ہے. یہ انسان عقل, یعنی اب آپ دیکھیں یہ تین باتیں جو قصے بتائیں انہیں, کہ یہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے سورہ فتح میں کہ پیغمبر کو آنر کرو, پیغمبر کو اپنے اندر صاحب وقار بناؤ, تو اس سے یعنی اب یہاں پر یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایک لحاظ سے ظاہری ادب کے طور پر آ رہی ہیں, جن کو ہم ایک معنوی اس میں بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن اس حد تک رسول کا احترام اور ان کو آنر کرنا ہے کہ یعنی یہ تمام چیزیں پھر آگے کنورٹ کہاں پہ ہو رہی ہیں, کس جگہ پہ, کہ مومن کو اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رستہ رسول کے ہدایات اور ان کی ایڈوائس سے ہٹ کر بنانے کی کوشش کرے. ٹھیک, خدا نے تمام کے تمام جو اس قسم کے گنجائشات ہیں نا وہ سب کی سب کیا سلب کر لیں. یہ والا کام تم نہیں کر سکتے اگر تم مومن ہو. ٹھیک جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے.
عام زندگی میں دیکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کسی چیز سے علم نہیں رکھتا ہے تو وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں یہ بھی ذکر کیا ہے ایسے لوگ جو واقعی سفر عقل سے کے راستے میں ہیں, تو ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے.
دیکھیں یعنی کہ اس میں اگر میں اس کا خلاصہ بیان کروں کہ قرآن کریم نے ایک طرف ان لوگوں کی مثالیں دی ہیں جو رول ماڈل ہیں, یعنی جو عقل اور علم اور ایمان اور یقین کی ایک حاصل کر چکے ہیں اور اس کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں, کہیں پر نام لے کر اور کہیں پر صفات بیان کر کے. ٹھیک ہے, ایک وہ ہے کہ جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا کی نظر میں جو بینچ مارک ہے وہ کیا ہے, خدا ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے, کس جگہ تک لے جانا اور پہنچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بالمقابل قرآن کریم نے ان لوگوں کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو مطلب بلو دا مارک ہیں, کہ جن جو یعنی کہ جن کے اندر خرابی ہے, جن کے اندر برائی ہے, یا جو کسی خراب انجام کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی اس کے بعد تیسری منزل پر جیسے کہ یہ آیتیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہاں ان آیتوں میں بہت ساری جگہوں پر امر ہے, یعنی یا ایوہ الذین آمنو زیادہ تر ہے, کہیں کہیں پر یا ایوہ الناس بھی ہے, یا بنی آدم بھی ہے, اور وہاں پر حکم دیا گیا ہے بطور امر بات کی گئی ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ نہ کرو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان بننا چاہتے ہیں, مومن بننا چاہتے ہیں, صحیح رستے پہ جانا چاہتے ہیں, وہ اس بارے میں کلیم رکھتے ہیں, بٹ دے مسٹ بی اویئر کہ جب تک وہ اس رستے پر نہیں آئیں گے اور اس راہ کو فالو نہیں کریں گے ان کا کلیم بیکار ہے. ٹھیک, بس سمجھ میں کہ ایک طرف یہ کہ تباہ حال کون ہے, فلاح یافتہ کون ہے, اور جو بیچ میں ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں ایمان والے ہیں مسلمان فلاں فلاں, تو تم اپنی جگہ پر ہو لیکن تمہارے دعوے سے کچھ نہیں بنتا ہے, تمہیں اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھنا پڑے گا کہ اگر تم ایسے ہو تو ٹھیک ہے تم بھی خیر اور فلاح کے رستے پر ہو, ورنہ پھر مطلب کچھ نہیں, پھر فائدہ نہیں. صحیح, تو اب یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کی نظر میں کس بات کی غیر معمولی اہمیت ہے, رسول کو آنر کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اور شاید اگر آپ یہ بات کہیں کہ مسلمان صحیح ہے, ظاہری طور پر تو کرتے ہیں, اس میں تو شک نہیں ہے نا, ظاہراً تو کرتے ہیں, شاید اسی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں سے ہم بچ بھی جاتے ہیں, ہے نا, یعنی کہ ہم جو رسول اور آل رسول یا قرآن کریم اس کی جو ظاہری عزت کرتے ہیں تو شاید وہ چیز ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتی ہے. لیکن ایک بات ہم کو واضح ہو رہی ہے کہ یہ والی چیز خدا کی بارگاہ میں اسپیشل امپورٹنس کی حامل ہے. ٹھیک ہے, یعنی آنرنگ دا پروفیٹ, اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم خالی ظاہری اس پر رہیں اور اس کی حقیقی طور پر ان تقاضوں کو پورا نہ کریں, یعنی کہ ہم اگر ظاہری رسول کے سامنے ادب سے رہیں, آواز بلند نہ کریں, لیکن اپنے عمل میں ان کے تمام طریقوں اور سنتوں کو نعوذ باللہ پامال کر دیں, تو وہ پھر تو اس آیت پر عمل کرنے کا حق نہیں ادا ہوا نا, پھر تو وہ بات نہیں ہوئی کہ خدا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ٹھیک, تو یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ اس بارے میں کوئی چھوٹ یا گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس بارے میں چھوٹ یا گنجائش نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اپنی رائے کو رسول کی رائے پر اور خدا کے حکم پر فوقیت اور تقدم دینے کی کوشش کریں, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اپنے من مانے اور من پسند دین کو فالو کرنے کی کوشش کریں, تو وہ پھر اس زمرے میں آ جائے گا کہ تم خدا اور اس کے رسول سے اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہو. ایک بات ہم اور کر لیتے ہیں اس کا ایک حد تک جو آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے, اور وہ ایک بہت اہم اجتماعی مسئلہ ہے, بہت اہم. یعنی اب ہمارا ٹاپک ذہن میں ہے نا کہ آپ نے جب ایک اسلامی معاشرہ قائم کر لیا, ناؤ واٹ ٹو ڈو فار اٹس سسٹینیبلٹی, اس کو سسٹین کرنے کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں اور ضروریات ہیں, جن کا ایک اشارہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا اور اب آگے سورہ حجرات میں آگے بڑھتے ہوئے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے اجتماعی سطح پر؟ افواہ, افواہ, بدگمانی. ٹھیک ہے, اجتماعی سطح پر جو بہت بڑی پرابلم ہے وہ افواہوں کا پھیلانا اور ان کے نتیجے میں فتنہ انگیزی کا برپا کرنا. اس بات کو بہت اسپیشلی ایڈریس کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اگین, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ان جاءکم فاسق بنبإ, اگر کوئی فاسق, یعنی فاسق جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کافر ہو, لیکن یہ کہ وہ انسان جس کا کردار اسلامی نہ ہو, جس کا کردار دین اور ایمان کے تقاضوں پر پورا نہ اترتا ہو, ضروری نہیں ہے فاسق, یعنی کہ بے عمل, جس میں جس کے عمل میں بہت خرابی ہو وہ فاسق و فاجر کے اس میں زیادہ آتا ہے. فاسقم بنبا, اگر وہ تمہارے پاس کوئی امپورٹنٹ خبر لے کر آ جائے, یعنی کہ جیسے اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ رسول کے اس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہہ دیا کہ فلاں جو ہے وہ قبیلہ جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے, اور کیا ہے وہ لڑائی اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے فلیئر اپ ہو گیا سارا معاملہ. تو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس ایک خبر لے کر آئے, فتبینو, تو تم کیا کرو, اس کو تبین, یعنی اس کو لائم لائٹ میں لاؤ, پہلے بین کرو, روشن کرو. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, یعنی اگر کوئی شخص آگے کوئی نیوز دے کہ یہ ہونے والا ہے, تو ابھی خالی نیوز تو ایونٹ کے بارے میں آپ کو 100% مطمئن نہیں کرتی نا, یعنی وہ ویگ ہے, ایمبیگوس ہے, اس کو بیان کرو, روشن کرو. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اس خبر کو اتنی تحقیق کرو کہ وہ روشن ہو جائے, اس کا صحیح ہونا یا غلط ہونا. فتبینوا, ان تصیبوا قوما بجہالت, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر کوئی مصیبت نازل کر دو اپنی جہالت میں. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور پھر اس کے بعد تم اس حالت میں اینڈ اپ کرو کہ اپنے اس فیل پر نادم ہو کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں ہی کیا کر لیا ہم نے, کہ ہم نے جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ زیادتی کر دی, ظلم کر دیا, فلاں کر دیا. ٹھیک, تو یہ کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, یعنی کہ یہ کون سا خطرہ ہے جس کو آپ کو بہت بہت دھیان رکھنا ہے؟ ہاں, افواہ پھیلانا, بدزنی, بدگمانی پھیلانا. اور یہاں پر فاسق کا ورڈ خاص طور سے استعمال کرنے کا کیا سنس ہے؟ فاسق آپ سمجھ رہے ہیں نا, فاسق وہ کہ جو عمل کے لحاظ سے خراب انسان ہو. جی, تو فاسقین جو ہوتے ہیں معاشرے کے, وہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ فتنہ پیدا کرنا, لڑائی جھگڑا, فتنہ, کہ یہ والے امور جو ہیں نا وہ معاشرے میں رائج ہوں. تو مومنین کو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ بہت ہوشیار رہنا ہے, تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے, سکون کے ساتھ اس معاملات کو ڈیل کرنا ہے. یعنی جیسے اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں یا نہیں بہت زیادہ, کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا, وہ لڑنے پہنچ گئے, فلاں جگہ یہ ہو گیا, وہ پورا کا پورا مطلب دلوں میں رنجشیں ڈال کے بیٹھ گیا, بالکل مطلب تفرقہ بن گیا اس میں. ٹھیک ہے, تو اب ان اس جگہ پر آ کر ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر کن چیزوں کی اہمیت ہونا چاہیے, کیسے آپریٹ ہونا چاہیے اس کو, کہ ایک مسلمان معاشرے میں افواہ پھیلانے کی اور فتنہ پردازی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک مسلمان اور مومن معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے, کہ اگر اس میں موجود فاسق افراد اس بات کی کوئی ایفرٹ کریں تو یعنی آٹومیٹک اور نیچرل ڈیمپرز موجود ہوں اس ساری حرکت کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ اس کو اس سے ملائیں کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی سورہ فتح کی, کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو اس وقت میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی نا, کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کفار کے اثرات کو اسلامی معاشرے کے اندر داخل ہونے سے روکنا. کیونکہ ان تمام جو بھی ہیں نا, چاہے کفار ہوں, چاہے فاسقین ہوں, چاہے منافقین ہوں, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مین ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے, بتائیں؟ نہیں, مین ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر فتنہ پھیلانا, آپ کے اندر فرقے بنانا, آپ کو توڑنا اندر سے, یہ ہے ان کا مین ٹارگیٹ. اور اسی طریقے سے جو یہ فاسقین ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں, انہیں جس کو ہم کہتے ہیں ان خبروں میں نمک مرچ لگانا, کہ بات چھوٹی سی ہے اور اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ بس اب وہ تو تمہارے آئی گیا, تمہارے اوپر حملہ کرنے, ہو گیا حملہ تمہارے اوپر, تاکہ یہاں سے بھی اس کے مخالفانہ جذبات بھڑکیں اور وہ ایک فتنہ گری کی اور جنگ و جدل والی کیفیت پیدا ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور رسول اللہ, اور تم اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو گے تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر وہ بہت ساری باتوں میں رسول تمہاری بات ماننا شروع کر دیں, اگر رسول تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک. اگر رسول زیادہ تر امور میں تمہاری, یعنی تمہاری کا مطلب ہے کہ یہی جو لوگوں کے درمیان یہ ساری ٹینڈنسیز ہیں, ابھی یہ کر لیں ابھی یہ کر لیں, فوراً فلیئر اپ ہونا, جذبات میں آ جانا, رسول اگر تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے, سختیاں تم کو گھیر لیں گی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ٹھیک, لیکن خدا نے تمہارے لیے کس بات کو محبوب رکھا ہے کہ ایمان ہو تمہارے دلوں میں, اس کو زینت حاصل ہو, اور کفر اور فسوق اور عصیان تمہارے لیے باکراہیت ہو. ٹھیک, بات واضح ہو رہی ہے کچھ؟
فاسق کی بیسٹ ایگزامپل سامری ہے.
ہاں بالکل, سامری فاسق کی ایگزامپل ہے. اور یہ جتنے جیسے بنو امیہ جیسے لوگ ہیں یہ بھی وہی فاسقین و فاجرین. اور اس میں یعنی کہ اس کے یہ اس کی ایگزامپل اس لیے بنتے ہیں نا کہ جو فاسق, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا دین کے تقاضوں اور اس کو اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر ہے.
منافق سے بھی ایک لیول ورسٹ ہے.
نہیں,
منافق تو اپنے دل میں کرتا ہے اور
منافق ظاہراً کوشش کرتا ہے کہ وہ مومن دکھے اور نظر آئے.
تو فاسق اس سے ورس ہوا, اوپن کر رہا ہے.
نہیں, منافق سے بدتر حالت کسی کی نہیں ہے. کیونکہ کافر ہو یا مشرق ہو یا فاسق و فاجر ہو, وہ بہرحال ایک نظر آ رہا ہے آپ کو نا, مینیفیسٹ ہے. تو خدا اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہاں تک رکتے ہیں آج انشاءاللہ. پھر آگے چل کے یعنی اگلی دفعہ جب ہم بات کریں گے تو اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ دو تین آیتیں ہیں جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, لیکن اس کو دوبارہ ریوائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جو اخلاق اجتماعی کے حوالے سے. جی, ایک دفعہ پھر اس کا ریویو ہو جائے تھوڑا سا ان این ایکسپینڈڈ فارمیٹ. تو ہم نے, آپ لوگ مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں ٹاپک کوئی تصویر بنا پا رہا ہے یا نہیں اجتماعی امور کے حوالے سے, یعنی کہ اس کو ہم ذرا سے ریویو کریں. تو یعنی ہم پھر اس کے جو ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان, حقیقی ایمان معاشرے میں پیدا ہوئے بغیر, جو حقیقی ایمان ہے جو یہ آیتیں ہم کو بتا رہی ہیں, ایسا ایمان, اور جو ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے فرقے واریت سے دور ہٹنا, فرقے واریت کو ختم کرنا, تفرقے کو ختم کرنا, تو اس کے بغیر امید ہے کوئی مسلمان معاشروں میں کہ کچھ ہو جائے گا؟ یعنی جو یہ آیات قرآنی ہیں وہ تو نہیں بتا رہی کہ اس سے تو نہیں پتہ چل رہا. ہاں بالکل, قرآن کریم کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں بالکل واضح طور سے نظر آ رہا ہے کہ یعنی خدا اہل کتاب کو آپس میں ایک دیکھنا چاہتا ہے. ان کو ایک جگہ ہونا چاہیے کیونکہ ان تینوں کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ایک ہے, حضرت ابراہیم. جی, نہیں یہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ, لیکن اس کی شرائط ہے نا, یعنی کہ اہل کتاب سے اتحاد صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ خالص توحید کو قبول کریں, ایک بات, اور مسلمانوں کے خلاف جو دشمنی اور عداوت اور سازشیں ہیں اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں رکھی گئی ہیں کہ یہ اس کے بغیر یہ اتحاد ممکن نہیں ہے. اللهم صل على